بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ملك دول بيجي محمد وآل محمد. ارباب اعضاء، گفتگو کی تیسری مجلس بعنوان عوامل بقائے کربلا کے عنوان سے آپ سماعت کر رہے ہیں، اور اپنے موضوع کو اور اس کے مندرجات کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ مبارک رات کی 17 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے سرنامہ کلام قرار دیا، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی ذرخ کے مطابق پانی لے کے بہہ نکلے، اور ان پر جھاگ آ گیا، اور یہ جھاگ تم دنیاوی زندگی میں بھی مختلف چیزوں کے استعمال میں دیکھتے ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثالوں کو بیان کرتا ہے. بس جو جھاگ ہوتا ہے وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ زمین میں باقی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال کو بیان کرتا ہے. انسانی زندگی میں انسان کے حواس کو اور توجہ کو کسی بھی امر کی جانب توجہ کو مبذول کرانے کے لیے، اس کی اٹینشن لے اس کی توجہ لینے کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک طریقہ جو بہت ہی معروف ہے وہ ہے آواز کا طریقہ. کسی کو بلانا ہے، کسی کو بتانا ہے، انسان اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. دوسرا معروف طریقہ اشارہ ہے، کہ ممکن ہے آپ کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے لیکن آپ کا اشارہ اس کو آپ کی طرف متوجہ کر سکے، یا آپ اسے کسی اور چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے سامنے دیکھو، اگر آواز نہیں پہنچ سکتی. ایک اور چیز کہ جو انسان کی توجہ کو حقیقت سے قریب تر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے امثال کا بیان، مثل کا بیان، مثال کا بیان، جس کو ہم ایگزامپلس کہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. مثال ہمیشہ تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا. مثال ایک آلہ ہوتا ہے، مثال ایک ٹول ہوتا ہے،
مثال ایک واسطہ اور ایک چینل، ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی دوسری جگہ یا کسی دوسری حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. مثلا نہر پر اس کنارے سے اس کنارے تک جانے کے لیے ایک پل بنایا جاتا ہے. کبھی بھی کوئی انسان پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک دو پل ایک آلہ اور وسیلہ ہے کہ اس کنارے سے اس کنارے تک بحفاظت آپ کو پہنچا دے. مثال بھی بالکل ایسے ہی ایک آلہ ہے کہ جو آپ کے ذہن کو حقیقت سے قریب تر کرتا ہے. اس کو ہمارے طالب علموں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ مثال تقریب ذہن کے لیے ہوتی. تقریب کسے کہا جاتا ہے؟ اکثر آپ کہتے ہیں ہمارے گھر تقریب ہے. تقریب کسے کہتے ہیں؟ تقریب در حقیقت کچھ افراد کے ایک جگہ جمع ہونے کو تقریب کہا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی قریب کرنا. تقریب قرب سے قریب کرنا ہے. تقریب یعنی ہمارے گھر تقریب ہے. مثلا اس میں بنگش قبیلے کے لوگ بھی آئیں گے، اس میں ہزارہ لوگ بھی آئیں گے، اس میں اردو زبان والے بھی آئیں گے، اس میں پنجابی والے بھی زبان والے آئیں گے، سب کے سب ایک تقریب میں جمع ہو جائیں گے. لیکن اس تقریب کے لیے ضروری نہیں کہ سب کے خیالات بھی ایک جیسے ہوں. توجہ رکھیے گا، جسم ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن سب کی ذہنیت، سب کی سوچ، سب کی فکر، سب کے نظریات اور عقائد ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ جمع ہوں. لیکن یہ کیا ہے؟ تقریب ہے جس میں آپ جسموں کو قریب کرتے ہیں. لیکن مجلس اعضا وہ تقریب ہوتی ہے کہ جس میں جسم بھی ایک جگہ آ جاتے ہیں اور افکار و نظریات بھی ایک جگہ منتحل ہو جاتے ہیں. یہ مجلس کی خصوصیت ہے. تو مجلس بھی تقریب ہے، یعنی اصطلاحی معنی میں، لغوی معنی میں، یا اصطلاحی معنی میں دو استعمال کیے، لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، میں ڈکشنری کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. اصطلاحی معنی میں تقریب کسی فنکشن کو کہا جاتا ہے، مجلس میں فنکشن نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم لغوی معنی کے حساب سے کہہ سکتے ہیں. تو مثال تقریب ذہن کے لیے ہوتی کہ آپ کے ذہن کو جو وہاں تک نہیں جا پا رہا، حقیقت کو ادراک نہیں کر پا، حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہا، سوچ نہیں پا رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے. کیا ہے؟ بہت ہی سادی سی مثال کے ذریعے سے آپ اس شخص کو جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کے ذہن کو مثال کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور ہمارے یہاں ایک فارسی زبان مثل مشہور ہے کہ مثال مناقشہ ندارت. مثال میں مناقشہ، دلیل اور گفتگو اور لڑائی جھگڑا یہ چیزیں نہیں ہوتی. مثال مثال ہوتی ہے. مثال ایک آلہ ہوتی ہے، آلے کے طور پر میں نے آپ کو بیان کیا، آپ کا ذہن ادھر چلا جانا چاہیے، بس اس کے بعد مثال جو ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس کو فلاسفر کا پا استدلال چوبین بواد، دلیل کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا وہ لکڑی کے ہوتے ہیں، جیسے بیساکھی ہوتی ہے. بیساکھی سے آپ چل تو سکتے ہیں لیکن بیساکھی سے آپ دوڑ نہیں سکتے. پائے استدلالیاں چوبین بواد، یعنی ایک حد تک کام آئے گا استدلال، اس کے بعد عشق کی منزل جہاں آئے گی وہاں پر کیا ہے، وہاں پر استدلال رک جاتا ہے. لیکن کرب و بلا در حقیقت ایک ایسا مقام ہے کہ جو حق و باطل کا معیار قرار پایا، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے مثالوں کے ذریعے سے، حقائق کے ذریعے سے ہمیں اس حقیقت و روح کربلا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ عوامل بقائے کربلا کا جو موضوع ہے کہ کیا وجہ ہے، وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے جن کی وجہ سے کربلا آج واقعی ہے، تو یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں اس آئے مجیدہ کے ذیل میں کر رہا ہوں، سورہ رات کی 17ویں آیت کے ذیل میں، کہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ خدا مثال بیان کرتا ہے. خدا کیوں مثال بیان کرتا ہے؟ تاکہ میری اور آپ کی توجہ حقیقت تک پہنچ جائے. بعض اوقات ہوتا ہے مثال نہیں ہوتی، سمجھنا مشکل ہوتا ہے. جیسے ہی مثال بیان کرتے ہیں، ارے یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے، یہ تو بہت ہی ایزی ہے، یہ تو بہت سمجھنا آسان ہے اس کو، آپ فوراً کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی حقیقت نہیں سمجھ. لیکن جیسے ہی مثال آئی، جیسے وہ ذریعہ اور وسیلہ آیا، فوراً آپ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ جو خدا عالم کہہ رہا ہے کہ کذالک یضرب اللہ الامثال، خدا اسی طریقے سے کہ تم کو حق اور باطل سمجھائے، تم کو رائٹ اور رونگ سمجھائے، تم کو صحیح اور درست سمجھائے کہ راہ است، راہ کجاست، چاہ کجاست. راہ کا معلوم ہونا چاہیے، چاہ کا معلوم ہونا چاہیے. پا पॉजिटिव नेगेटिव का मालूम होना चाहिए। तो वो क्यों है? वो इसलिए कदा लिखा दरब अल्लाह इसी तरीके से दुनियावी ज़िंदगी की मिसालें लेकर आता है ताकि तुम दुनियावी ज़िंदगी की मिसालों के ज़रिए से किस चीज़ को समझो, हक व हकीकत को समझो। या इससे पहला जो जुमला था आयत का, कदालिक यद्रिबुल्लाहुल हक वल बातिल, खुदा इसी तरह हक और बातिल को बयान करता है मिसालों के ज़रिए से कि एक चीज़ जो पानी बहता है जब रवानी पैदा होती है उसमें झाग पैदा हो जाता है। पहली गुफ्तगू मेरी इसमें मुफसल हो चुकी है, सिर्फ उसका अदा कर रहा हूँ, तकरार कर रहा हूँ ताकि बात जो है वो ज़हन नशीन हो सके। मिलकर दुरूद भेजें मोहम्मद व आल मोहम्मद। बाज़ औक़ात पानी का झाग इतना बढ़ जाता है कि आपको पानी की सतह नज़र नहीं आती, पानी की सतह नज़र नहीं आती, आप नहीं समझ पा रहे पानी की मकदार कितनी है। उसके बाद क्या होता है, झाग जब बैठ जाता है और खुश्क हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। खुदावंदे आलम यही कहा कि जो झाग जो है इसकी मिसाल बातिल की है, पानी की मिसाल हक व हकीकत की है। पानी एक हकीकत रखता है, जैसे पानी आसमान से नाजिल हुआ उसी तरह हक और हकीकत भी अल्लाह की तरफ से इंसानों पर आसमान से नाजिल हुई है। पानी जब ज़मीन पे आया तो नदी नाले जो थे वो अपनी अपनी ज़रफ़ियत के मुताबिक क्या हुआ, उनमें पानी भरा और वो नदियां बहने लगी, पानी बहने लगा उन नदियों में। यानी हक जब लोगों के पास आता है, पानी क्या काम करता है, पानी दर हकीकत हयात का सबब बनता है, सरमाया हयात है, हयात को बाकी और जारी रखने के लिए पानी और आपका बहुत बड़ा किरदार है। अब खुदा कह रहा है कि ये पानी आया है, ये चल रहा है ताकि लोगों तक पहुंचे, बातिल यहाँ अपना काम करता है, वो बातिल आके इस हक पर गलबा हासिल करने की कोशिश करता है, इसे छुपाने की कोशिश करता है। बाज औकात ये बातिल जो झाग की सूरत में पानी पे आया है, बाज औकात पानी को छुपा देता है, ऐसा छुपा देता है कि हक हकीकत नजर नहीं आती। किसको नजर नहीं आती, याद रखिएगा, किसको नजर नहीं आती, उसको नजर नहीं आती कि जिसको हक व बातिल की पहचान न हो, लेकिन जिसको हक व बातिल की पहचान हो वो समझ जाएगा ये सिर्फ झाग है, ये सिर्फ ऊपरी सतह पे आने वाला एक मादा है जो चंद वक्त के लिए हकीकत को छुपाने आया है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिसको झाग की हकीकत ना मालूम हो वो समझेगा पानी की सतह बहुत ऊपर है, पानी की सतह बहुत ऊपर है। बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, बच्चों के लिए एक टब में पानी रखिए और उसमें जो थोड़ा सा सर्फ या साबुन डालिए, उसको बहुत हिलाई, थोड़ी देर में क्या होगा, झाग जो ऊपर आ जाएगा, आप समझेंगे शायद पानी की सतह ऊपर था, पानी की सतह ऊपर तक नहीं आई है, पानी अपनी सतह पर है, झाग ऊपर आ गया। तो ये झाग जब आता है तो क्या होता है, ये हकीकत पोशीदा कर देता है। फिर खुदा कह रहा है कि नहीं, देखो हमारी निगाहों से देखो, बसीरत की निगाहों से देखो, समझो कि हक क्या है बातिल क्या है। आपका फान मजबत हो फैद हबो जुफान, ये बातिल झाग, ये बातिल चेहरा, ये बातिल एक्टिविटीज, ये बातिल सरगर्मियाँ, ये बातिल के इकदाम थोड़े अरसे के लिए होते हैं लेकिन इनमें दवाम नहीं है, इस्तेमरार नहीं है, इनमें इनमें कंटिन्यूशन नहीं है, ये ख़त्म हो जाएंगे। कैसे ख़त्म हो जाएंगे, जुफान खुश्क होकर बिल्कुल अपनी हकीकत को खो के ख़त्म हो जाएगा। वो अम्मा यन्फाउन्ना सोफा यन्कुदो फिलार, हाँ जो चीज़ फ़ायदेमंद है, जो चीज़ बाकी रहने वाली है, जो चीज़ इंसानियत को हक व हकीकत से करीब तर करने वाली है, यानी हक है, वो ज़मीन पर बाकी रहती है। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अगर ये मिसाल वाज़ेह हो गई हो तो अब आइए मारका हक व बातिल करबला को देखिए, विलायत को देखिए, किस तरह विलायत के माना को तब्दील किया गया, विलायत में तहरीफ की गई, विलायत की मनमानी तशरीह की गई ताकि हक व हकीकत लोगों से क्या हो, छुप जाए। 25 साल ये बातिल का झाग इस्लाम पर मौजूद रहा, जिसको मौला कायनात ने कहा इस्लाम दर हकीकत अपने मदार पर नहीं था, अपने ऑर्बिट में नहीं था, विलायत के मदार पे नहीं था। हाँ ये और बात है कि मौला अली ने विलायत अलवी के ज़रिए से इस्लाम को सही डगर पे चलाने की कोशिश की है ताकि असल इस्लाम बुनियादें फंडामेंट जो उसकी बुनियादें हैं, जो उसकी असास है वो बाकी रहे, इसलिए मौला ने मदद की है, वैला इमाम अली के लिए तलवार उठाना कोई बड़ा मसाला नहीं था। उसके बाद फिर मौला अली को चार साल साढ़े तीन चार साल का मौका मिलता है, वहाँ पर दोबारा हक जाहिर होता है, फिर दोबारा इमाम हसन के सामने ये मसाइल पेश आते हैं, फिर इमाम हसन और विलायत और इमामत की हकीकत को छुपाने की कोशिश की जाती है, और फिर करबला में आप देखिए हक व हकीकत को छुपाने की कोशिश की गई, ये बागी हैं, ये खारजी हैं, इन्होंने खुरूज किए, इन्होंने बगावत की है, शोरिश किए इन्होंने, लेकिन खुदा कह रही कम अरसे के लिए है, इतना कम अरसा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबा से इनकलाब बरपा हो गया। असल तसव्वुर नहीं कर सकता था, ये भी तवज्जो रखिएगा, तसव्वुर में नहीं था, असल ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये कैदी भी कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू आएगी तो आज अर्ज करूँगा, मिल के दुरूद भेजें मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। तो कल जो हमने दो आमिल पेश किए थे वो क्या थे, एक था इरादा इलाही मशीयत इलाही खुदा ने चाहा तो बाकी रखा जाए, और एक जामियत करबला, जामियत पैगाम करबला इतना जाम था कि वो आज तक कायम है। आज एक और आमिल जो करबला की बका का सबब बना है वो आपकी खिदमत में रखूँ, एक दफ़ा फिर मिलकर जरूर भेजें नस्बत मोहम्मद आल मोहम्मद। वो तीसरा पहलू जिसकी वजह से करबला आज तक कायम और दाइम है वो है रहबरियत, गाइडेंस, हिदायत, मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं। दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब आए, लेनिन और मार्क्स का इनकलाब आया, पूरी दुनिया को सोशलिज्म कम्युनिज्म के जाल में जकड़ लिया, 70 साल इस्लाम से मुसलमान को दूर रखा गया। ये इस्लाम और दीन अफियून है, ये कम्युनिज्म सोशलिज्म की पैदावार है, ये कम्युनिस्ट माइंड दीन सुलाता है, दीन जो है वो क्या करता है सो जाओ। और वाकई हमने भी और जो अफराद आ रहे थे उन्होंने भी ये तसव्वुर कर लिया था, या नादानिस्ता तौर पर या जानबूझकर उनसे मुराआत लेने की वजह से, मुगरिज अफराद की मुराआत लेने की वजह से उन्होंने कबूल कर भी लिया और करवा भी दिया, और 70 साल तक जो है हम ये सोचते रहे दीन सुलाने के लिए आया है, और वाकई ये दीन सुलाता ही रहता अगर इस शक्ल में होता, अगर इमाम खुमैनी का इनकलाब ना होता। तवज्जो रखिएगा, ये जो आपने शायद आप में से नौजवानों ने वो असाबे कहफ की फिल्म देखी हो, असाबे कहफ की फिल्म क्या थी, असाबे कहफ की फिल्म में क्या था, उस जमाने का हॉट इशू क्या था कि खुदा मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, कैसे ये मुर्दे हयात पाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हॉट इशू था। खुदावंद आलम ने असाबे कहफ के जरिए से उनको जीते जागते, उसको कहते हैं अरबी में मुबाशर यानी लाइव बराह रात टेलीकास्ट करके उनको उनकी आंखों के सामने मंजर दिखा दिया कि खुदा मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, लाइव दिखाया, रिकॉर्डेड भी दिखाया, देखो अपनी आंखों से, अरबी में कहते हैं मुबाशर यानी बराह रात मुबासलाती सैयारे के जरिए से खुद देखो, और उनको फिर दोबारा हयात जो खुदा ने कहा जिस तरीके से तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा हुए, और फिर खुदा ने उनको दोबारा नींद दी, और फिर वो इमाम जमाना के साथ मशहूर होंगे, यानी उनका जहूर होगा इमाम के जहूर के वक्त, वो दोबारा इमाम का साथ देंगे। तो उस हॉट इशू था, खुदा ने दिखाया, ये दीन सो चुका था, ये दीन सुलाने की बेहतरीन गोली था, बेहतरीन लोरी था दीन, कि सो जाओ, अजा करो सो जाओ, मातम करो सो जाओ, नमाजें पढ़ो सो जाओ। अंबिया पे जो उनकी कौमों का एतराज था वो यही था, ये तुम अमर बिल मारूफ क्यों करते हो, नहीं अनिल मुनकर क्यों करते हो, असलातों का तनहा, क्या तुम्हारी नमाज हमें अमर बिल मारूफ करेगी, क्या तुम्हारा नमाज पढ़ना मस्जिद में जाना खुदा की इबादत करना हमें रोकेगा, हम ऐसी नमाज को नहीं मानते, हम ऐसे दीन को नहीं मानते जो हमारी दुनिया में रोड़े अटकाए। और आज यही हो रहा है, वो बात, वो मजलिस, वो बयान, वो क्लिप, वो ऑडियो, वो फिल्म, कोई भी चीज़ जो इस्लाह के लिए हो हमें कड़वी लगती है, क्योंकि हमें ख्वाब गबले से जगाने के लिए, आपको मीठी नींद आ रही हो, थके सोए हो, कोई जगह तो कितना बुरा लगता है। عزیز ترین شخص بھی جگائے گا تو کتنا برا لگے گا. لہذا کیا کہ ہمیں برا لگتا ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا. لہذا آپ دیکھیں گے ایسی مجالس میں بھی لوگ کی تعداد نہیں ہوتی ہے. ہاں ہڑا ہوڑی والی مجلس و معذرت کے ساتھ ایک عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, چار کو گرانا ہے دو کو جتانا ہے, جی آپ دیکھیے گا پھر کیا ہوگا, جنت کے ٹکٹ بانٹنے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو وہ خود بخود تعداد کم ہو جاتی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ انبیاء پہ بھی یہ اعتراض تھا. اور اسی طریقے سے عرض یہ کروں کہ درود بھیجے محمد والے محمد پر, کہ اس طریقے سے جو ہے وہ روکا گیا. لہذا سو جاؤ, اگر جیسے میں نے بتایا کہ اس زمانے کا ہوڈی شکر تھا مردوں کو زندہ کرنا, خدا نے دیکھا دیکھو یہ مردے زندے ہوں گے, ایسے زندے ہوں گے اپنی آنکھوں سے دیکھو یقین کر لینا, بعد میں منحرف نہیں ہو جانا. دین واقعی اگر اسی شکل میں رہتا سلانے کے لیے بہترین ضروری تھا. اگر امام خمینی کا انقلاب نہ ہوتا مذہب کے ساتھ, بہت سے لوگوں کو سیاسی گفتگو پسند نہیں آتی لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ہے. اس مولوی صاحب نے آ کے کام خراب کر دیا, سارا نظام جو اس وقت پلاننگ کی گئی تھی سب کو درہم برہم کر دیا, سب کو تار مار کر دیا بقول فارسیہ. اور یہ دکھایا کہ نہیں, وہ دین جو ارتقاء کا سبب تھا, وہ دین جو انسانیت کو بلندی تک لے جا سکتا تھا, وہ دین جو سلمان و ابو ذر و سلمان و مقداد پیدا کر سکتا تھا, وہ دین جو کربلا آفرین ہے, وہ دین کے جو جذبات اور احساسات کو صحیح رخ دے کر ان کو خدا کی عبادت و ولایت اہل بیت کی راہ میں لگاتا ہے, یہ وہی دین ہے. اگر انقلاب اسلامی نہ ہوتا تو آج ہم واقعی اس سے زیادہ پس حال میں ہوتے. میں نے عرض کیا کہ قوموں کو شکست دینے کے لیے, کربلا سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور منصوبہ بندی کی راہیں اختیار کی جائیں گی. کل ہی ایک مسجد میں, مسجد کا نام مجھے نہیں پتا, اتفاق سے آغا ہاشم مصری صاحب کا نماز پڑھاتے ہیں وہاں, نماز مغرب عشاء پڑھے, اس کے بعد ایک مختصر سا خطاب چھوٹی سی مجلس کی میں نے کہا, میں نے کہا آپ کو آپ کی ارادوں سے منحرف کرنے کے لیے ہر قسم کا نشہ آپ کی نوجوان نسل میں ڈالا جائے گا اور ڈالا جا رہا ہے. جو حضرت باخبر ہیں معاشرے سے, صرف لوٹے کا اسلام اگر ان کے پاس نہ ہو معذرت, لوٹے کا اسلام کیا ہوتا ہے, طہارت خانے سے نکلتے ہیں مسجد جاتے ہیں, ان کو نہیں پتہ روڈ پہ کیا ہو رہا ہے. نو محرم شب عاشور کو آپ کی اس آبادی میں گیم سینٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں, سر ہلتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کے مطلب ہے. طہارت لوٹے کا اسلام کیا ہوتا ہے, طہارت خانے سے نکلو مسجد, مسجد سے نکلو طہارت خانے, بس یہ ہے, یہ لوٹے کا اسلام ہے. یہ طہارت خانے سے نکلیں گے مسجد جائیں گے, ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھنا ہے انہوں نے, کیوں ہمیں کیا پڑی, ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر قسم کے نشے کو آپ کی نوجوان نسل تک پہنچایا جا چکا ہے. کچھ نشے پینے کے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ سے وافر مقدار موجود ہیں, جو آفیشیل رپورٹس ہیں وہ جا کے پڑھ لیے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کچھ نشے کھانے کے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہے. کچھ نشے سونگھنے کے ہوتے ہیں اور کچھ نشے استعمال کرنے کے ہوتے ہیں, میڈیا, ٹچ موبائل, اینڈرائڈ موبائل, یہ بھی ایک نشہ ہے, یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے. باپ ہجرت کر کے باہر چلا گیا, پیسہ بھیج رہا ہے, دولت کی ریل پہ رہے, کے سامنے اخلاقی برائیاں اس وقت جو نوجوانوں میں عام ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ یہاں رہتے ہیں, ان کا سردباب کون کرے گا, ان کا دروازہ کون بند کرے گا, ان کی اصلاح کون کرے گا. ہماری مساجد سونے کا اسلام دیا جاتا ہے, سلا دو. مجالس ہم کہتے ہیں نہیں جناب, اجتماعی باتیں سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. وہ کربلا نے در حقیقت سیاسی باتیں کی ہیں, کربلا نے اجتماعی مسائل کو در حقیقت اپنا مورد ہدف قرار دیا ہے. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں, امام حسین کہہ رہے ہیں میں سوسائٹی کی بات کروں گا, میں اجتماع کی بات کروں گا, میں انسانوں کے معاشرے اور جامعے کی بات کروں گا, انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی، میں اصلاح کا کام، اور اصلاح کا کام گھر میں ہو تو گھر میں ضروری ہے، بازار میں ہو بازار میں ضروری ہے، میڈیا میں ہو میڈیا میں ضروری ہے، گلی کوچوں میں ہو بازاروں میں ہو وہاں ضروری ہے، حکومت کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے وہاں حسین اصلاح کرنے جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، امام حسین سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی عالم دین آپ کی سوسائٹی کی بات کرتا ہے، او ہو مولانا سیاسی ہو گئے معذرت کے ساتھ، آج اسلام کے سیاسی نظام کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اگلے دن سے جی اٹینڈنس شارٹ ہو جاتی ہے مجالس میں، یہ وہ حقائق ہیں۔ تو ائمہ کی تعلیمات سے در حقیقت ہمیں قریب تر ہونا، اور مجالس کا مقصد ہی یہی ہے کہ حق و حقیقت کو ویسے ہی پہچانے جیسے کربلا نے ہمیں پہچان کروائی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے رہبریت، وہ ہے گائیڈنس، وہ ہے مینجمنٹ۔ اگر مینجمنٹ صحیح ہے تو پھر ساری چیزیں صحیح، مینجمنٹ اگر خراب ہے تو پھر نیچے کا حال بھی ایسا ہی ہوگا، جیسے ہمارا ارباب اقتدار ہیں ویسے ہی ملک چل رہا ہے ہمارا، اوپر سے نیچے تک سب کھانے والے ہیں، سب کے حساب کتاب کھاتے کھلے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ۔ مینجمنٹ بہت اصل چیز ہوتی ہے، اس واقعہ کربلا کی مینجمنٹ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے۔ امام کون؟ معصوم من اللہ، من جانب من اللہ، جس کے علم کی، جس کی عصمت کی اور جس کی ولایت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ توجہ رکھیے، علم کی، اگر کسی کا علم ہی خراب ہے، علم کیا ہے؟ علم ایک لائٹ ہے جو مسلسل کیا ہے، مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ہیڈ لائٹس آپ کی روشن ہیں، اگر آپ کی بیٹری ویک ہو جائے، کوئی تار ٹوٹ جائے، کیا ہے وہ سپلائی آف پاور جو ہے وہ ہیڈ لائٹ تک نہیں پہنچے گا اور بلب جو ہے بجھ جائے گا اور آپ کو راستہ نظر نہیں آئے گا۔ امام معاشرے میں خدا کی طرف سے وہ ہیڈ لائٹ ہوتا ہے، مان سکتے ہیں، مثال اچھی نہیں سمجھانے کی نوجوان کو کہہ رہا ہوں، وہ چراغ ہدایت ہوتا ہے، یوں کہوں، یہ تھوڑا سا میچ ہو جائے گا حدیث سے، ان حسین مصباح الہدا، مصباح یعنی چراغ ہے، پاور ہے، نور کا سورس ہے، مصباح الہدا و سفینت النجات، وہ لائٹ دکھا رہا ہے، وہ راہ دکھا رہا ہے۔ تو امام کے علم میں اگر خلل آ جائے، امام کا علم ڈسکنیکٹ ہو جائے، اللہ کی طرف سے علم کی سپلائی رک جائے، خدا کی طرف سے امام کے علم کی تائید نہ ہو، اس کا مطلب ہے معاشرہ اندھیرے میں ہے۔ لہذا ہم جو کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفته بلا فاصل، بلا فاصل کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ ڈسکنیکٹنگ کہیں نہیں ہے، بریدگی نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، وہ نور، وہ ہدایت، وہ حیات، وہ نجات جو سرکار دو جہاں تک پہنچا تھا، اب سرکار کے بعد منقطع نہیں ہوا ہے، سلسلہ رکا نہیں ہے، اب علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد کے ذریعے سے انسانی معاشرے میں جاری و ساری رہے گا۔ یہ ہے خلیفہ بلا فضل۔ خلیفہ بلا فضل کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام علی بلا فضل ہیں تو امام حسن امام علی کے بعد بلا فضل ہے، جو کام علی نے رسول کے بعد امت کے لیے کیا، اب علی کے بعد امام حسن وہی کام کریں گے۔ امام حسن کے بعد خلیفہ بلا فضل کون ہے؟ امام حسین ہیں، جو کام علی اور حسن نے کیا ہے وہی امام حسین انجام دیں گے۔ اور قص علی ہذا، آپ اسی کو بارہویں امام تک لے جائیں کہ گیارہ ائمہ نے جو کام کیا تھا امت تک پہنچانے کے لیے رسول سے لے کر، بعینہ وہی کام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انجام دیں گے۔ بس علم کی گواہی، ابن عباس کہتے ہیں علمی من علم علی، میرا علم علی کے علم سے، وہ علم علی من علم النبی، اور علی کا علم نبی کا علم ہے، اور نبی کا علم اللہ کے رسول کا علم جو ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت، اور پھر کہا میں جعفر صادق، علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اس کا
اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا پوری حیات کا علم میرے سامنے ایسے ہی ہے جیسے میری ہتھیلی. توجہ کیجیے, امام علی نے کہا تھا نا کہ تیری ہتھیلی ہے تو گنتا کیوں نہیں, سوچتا کیوں نہیں انگلیاں؟ کہتا مولا یہ تو سامنے کی بات ہے. تو مولا نے کیا کہا تھا, پوری کائنات جو ہے وہ علی کے سامنے. امام صادق کہہ رہے ہیں جس طرح میرے دادا کے سامنے پوری کائنات تھی, پوری کائنات کا علم بھی میرے پاس ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. علم کی گواہی, عصمت کی گواہی. عصمت کی گواہی کہاں دی؟ آئے کثیر میں, انما یرید اللہ لیذبان مرسا اہل البیت, خدا نے ارادہ کیا آپ کو پاک کرے جیسے پاک کرنے کا. پھر حدیث کے سامنے سنتے ہیں کہ حسن و حسین جناب زہرا امام علی جمع ہو گئے, الجبل جبل کیا کہہ رہے ہیں, یا رب من تحت القصا, اے میرے پروردگار بتا اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تم نہیں معلوم جبرائیل کو؟ اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں. جبرائیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اگر صرف رسول کا نور ہوتا پہچان لیتے, علی کا نور ہوتا پہچان لیتے, یہ سارے نور ایک جگہ جمع ہو گئے تو پتہ نہیں چلا کون سا کس کا نور ہے. توجہ کیجیے گا, اب چند لائٹوں کو اگر آپ ایک جگہ جمع کر دیں آپ تشخیص دے سکتے ہیں لائٹ کو کہ یہ اس بلب کی ہے کہ اس بلب کی ہے؟ نہیں. لائٹ کو, نور کو ایک جگہ چند جگہ آپ جمع کر دیں, اصل تشخیص دینا ممکن نہیں ہے کہ یہ کس لائٹ کا نور ہے. ہاں اگر رنگ الگ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اہل بیت کے نور میں رنگ بھی نہیں ہے, ایک ہی حقیقت ہے کہ جو نور الہی سے ان کے نور کو وجود بخشا گیا ہے. اب دوسرا وجہ کیا ہے؟ دوسرا ایک اور علماء نے بیان کیا ہے کہ معمولی نور ہوتا ہے مثال کے طور پر, انسان اسے دیکھ لیتا ہے, لیکن اگر نور کی شدت میں اضافہ کر دیا جائے, وولٹیج بڑھا دیا جائے, انسان کو دیکھنا معلوم ہو جاتا ہے. یہ پانچوں نور جو ایک جگہ جمع ہو گئے تھے, جبرائیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چادر کے نیچے کس کا نور ہے. یا رب محمد تحتل کے ساتھ خدا نے کہا وہ فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بدوہا, وہ فاطمہ زہرا ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے علی اور ان کے تین سے زیادہ بچے. یہ تین سے زیادہ بچے میرا ترجمہ ہے, واللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. عربی زبان میں ایک بچے کو ابن, دو کو ابنان اور تین کو بنون کہا جاتا ہے, اور اس کی حالتیں ہیں, اس کی نسبی جرری حالت ہوتی ہے وہ پھر الگ ہوتی ہے, بہرحال اس میں میں وارد نہیں ہونا چاہتا. ابن, ابنان اور تین, یا تین سے زیادہ بنون, جیسے بنو ہاشم کہتے ہیں آپ, بنو ہاشم اصل میں کہتا ہے بنون ہاشم, یہ نون اس اضافے کی وجہ سے کہتے ہیں بنو امیہ, یہ بھی اسی سے. خدا کیا کہہ رہا ہے, وہ ہم فاطمت ہو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بانوہا, بنو تین سے زیادہ, لیکن چادر نیچے کتنے ہیں؟ دو ہیں. خدا کو کہنے چلا وہ ابناہا, اور فاطمہ کے دو بچے ہیں. اگر یہ کہتا دو بچے ہیں تو طہارت کی گواہی حسن و حسین تک رہ جاتی, لیکن چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے, سند بن رہا ہے, ہدایت کا دروازہ کھول رہا ہے کہ سند طہارت اہل بیت قرآن میں بیان کی جا رہی ہے تا قیامت رہے گی, اگر ابنا کہہ دیتا خدا تو حسن و حسین تک طہارت رہتی. خدا نے کہا نہیں, ظاہر میں دو ہیں مگر نو صلب حسین میں ہیں, اس لیے کہا وہ ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا بنوہا, وہ فاطمہ زہرا ہیں, وہ ان کے بابا ہیں, وہ ان کے شوہر ہیں, اور ان کے دو بچے, اور دو بچوں کے ذریعے سے حسن کے حسین کے ذریعے سے نو ائمہ کا نور اس کی طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے. علم کی گواہی خدا نے دی ہے, امام کون ہے, عصمت کی گواہی خدا نے دی ہے, طہارت کی گواہی خدا نے دی ہے, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں ان کی ولایت کی گواہی خدا نے دی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, تمہارا ولی فقط وقت اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز ادا کرتے اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اور پھر یہ ولایت جو ہے وہ در حقیقت چلی ہے اولاد علی میں, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. صاحبان امر کون ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر, جن پر امر الہی شب قدر میں نازل ہوتا ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اور پھر ایک روایت عرض کروں گا کہ خدا نے امور تفویض کیے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو, دیے ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد.
ایک شخص امام کے پاس آیا، اس نے ایک آیہ مجید کے متعلق سوال کیا، امام نے جواب دیا. اتفاق سے اسی کے بعد ایک اور شخص آیا، امام نے اس نے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا، امام نے پہلے جواب سے مختلف ایک اور جواب دیا. پھر تیسرا شخص آیا، اسی آیت کے متعلق سوال کیا، مولا اس کے بارے میں بتائیے. مولا نے ان پہلے دو سوالوں سے ہٹ کر ایک اور تیسرا جواب دیا. اب یہ پریشان کہ ایک آیت، تین آدمی، تین مختلف جواب. اس کی پھر تفصیل بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تقیہ ہو، امام نے مثلا تقیہ کے طور پر جو ہے تو تین مختلف جواب دی ہوں. پھر جو ہے امام خود کہتے ہیں جب یہ پریشان ہوا تو اس وقت امام سمجھ گئے کہ معاملہ کیا. امام نے کہا ان اللہ عز و جل فول الی سلیمان ابن داؤد، سلیمان ابن داؤد کو اللہ تعالیٰ نے تفویض کیا ہے، سونپا ہے. کیا؟ فقالا ہذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا و بخشش ہے تم پر. فمن، چاہو تو کسی کو دو، او امسک، یا اس کو روک لو اپنے پاس، بغیر حساب، تم پہ کوئی مسئلہ نہیں، روکو گے جب بھی، دو گے جب بھی. اب امام کہتے ہیں وفوضہ الی نبیہ، خداوند عالم نے بہت سے امور کو امام کے سپرد کیا ہے، تفویض فوضہ امام کے سپرد کیا ہے. فقالا ما آتاکم رسول، دیکھیے یہ ہے امام کی دلیل. اب لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے آپ کے یہاں بھی تو ہلکے پھلکے علی اللہ کے نعرے شروع ہو گئے نا، دھیان رکھا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے 14 کو بنایا، خود سائڈ میں بیٹھ گیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن اور اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے. خدا نے تفویض کی ہیں، لیکن ایسا تفویض نہیں کہ خود بیکار عضو معطل ہو گیا ہے. خدا ولایت اللہ ہی در حقیقت ولایت ہے. اصل ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی ولایت ہے. رسول کس کی ولایت کا حامل ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ولایت کا حامل ہے. علی کس کی ولایت کا حامل؟ علی از خود کوئی ولایت رکھتے؟ ہرگز نہیں. علی اللہ کی دی ہوئی اس ولایت کا حامل ہے جو رسول اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے. لہذا اب کہتے ہیں فوض الی نبی، یہی اپنے نبی کو تفویض کیا. اور کیا کہا؟ ما آتاکم رسول، جو رسول دے رہا ہے ہمارے حکم سے دے رہا ہے، لے لینا، سوال مت کرنا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک رہا ہے کہہ رہا ہے رک جاؤ، وہاں رک جانا، نہیں پوچھنا محمد کہاں سے دے رہے ہو. اب اگر چادر کے نیچے جمع کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے جمع کر رہا ہے، میدان مباہلہ میں لے جا رہا ہے تو اپنے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے لے جا رہا ہے، پھر سب پہ سلا رہا ہے تو اپنے نہیں اللہ کے حکم سے سلا رہا ہے، اور اگر میدان غدیر خم میں علی کا ہاتھ بلند کر رہا ہے تو اپنے نہیں اللہ کے حکم سے کر رہا ہے. ماتا کو مرسول، جو دے دے رسول، لے لینا، جس چیز سے روکے، جس چیز سے روکے، جو جس چیز سے روکے، ماں یعنی جو بھی، اسے روک جانا. یہ کیا ہے؟ اور پھر امام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں فما فوض الی رسول اللہ فقط فوضہ الینا، اور جو کچھ اپنے رسول کو دیا وہ ہم اہل بیت کو بھی دیا. اس کا حوالہ بھی دے دوں، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265، کتاب الحجہ، باب تفویض الی رسول اللہ. خدا نے تفویض کیا، یعنی امام معصوم اپنی طرف سے نہیں گئے تھا، یہ وہی تفویض کا امر ہے جو رسول اللہ سے کنٹینیو چلتا ہوا آ رہا ہے. امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر اور امام زمانہ. اور اگر امام زمانہ یہ کہہ کے جا رہے ہیں وہ امن حباد الواقعہ فرجو علا روات حدیث نا فعین حجت علیہ مولانا حجت اللہ، یہ راوی، یہ فقہ، یہ مجتہدین جو ہماری روایات سے فقہ شرعی بیان کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، حکم شرعی بیان کرتے ہیں، یہ میری طرف سے اتھارٹی ہیں، حجت ہیں. تو یہ امام اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ ہدایت کا سلسلہ ہے. اس لیے کہ اگر امام زمانہ غیبت و کبریٰ کے لیے جا رہا ہو اور امت کی ہدایت کی ذمہ داری علماء و فقہا کو نہ دے کے جائے تو امام پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو ہم ثقیفے والوں کے لیے رسول اللہ پہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ جا رہے تھے اور امت کو ان کے حال میں چھوڑ گئے. اصل ممکن نہیں ہے. اگر اس اعتراض کو صحیح مانا جائے تو وہ اعتراض امام زمانہ پہ ہوگا کہ مولا آپ جا رہے ہیں اور آپ کسی کو ہدایت کے لیے مقرر نہیں کر کے جا رہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس میں بارش نہیں ہونا چاہتا. تو وہی سلسلہ ہے. تو امام حسین ہادی اور رہنما ہیں، علم
امام کا اللہ کی طرف سے، کوئی خطا نہیں کر سکتا امام، عصمت اللہ کی طرف سے، امور کی تفویض، امور کا تفویض کیا جانا اللہ کی طرف سے، ان کی ولایت کی گواہی اللہ کی طرف سے، یعنی ایک آدمی کے معتبر اور مستند اور صحیح ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ صحیح گائیڈ کرے گا، خطا نہیں کرے گا، بہکے گا نہیں، اور اس کا علم جو ہے صحیح علم ہے، خطا کا شکار نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے جناب اس کا علم اچھا ہے، اس کا حسن نظر اچھا ہے، یہ غلطی نہیں کرتا، اس کے پیچھے چلے۔ واقع کربلا کی ماندگاری اور بقا کا راز کا امام حسین، امام معصوم، اور پھر امام معصوم نے در حقیقت ہدایت کی، اور پھر اب وقت کتاب میں گنجائش نہیں کہ میں مزید اس کو کھولوں، بس اتنا کافی ہے۔ اور پھر امام کی جنگی حکمت عملی، جنگی حکمت عملی اتنی مستند اور معتبر دقیق تھی کہ راویوں نے لکھا ہے اہل سنت کے کہ حسین چاہتے تھے، ان کی اپنی انالائز و تجزیے کے مطابق حسین نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، سینٹرل کمانڈ، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، جس کو کہتے ہیں قلب لشکر، میمنہ اور میسرہ۔ یہ کیوں؟ تاکہ امام کو امید تھی کہ کوفے سے کوئی فوج آ جائے گی جو میرے ساتھ مل جائے گی اور میں مثال کے طور پر یزیدی مشکل دے دوں گا، یہ ان کی تشریح ہے بہر۔ لیکن ان کو یہ کہنا کہ ایک جنگی حکمت عملی امام کی اس طرح تھی، خیموں کا ایک کرب اور منحنی صورت میں، کجی کی صورت میں لگانا، یہ بھی ایک حکمت عملی تھی۔ اور پھر مختلف قلب لشکر کا سپہ سالار کوئی اور تھا، یعنی سینٹرل کمانڈ کسی اور کے پاس تھی، رائٹ ونگ کسی اور کے پاس تھا، لیفٹ ونگ کسی اور کے پاس تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کربلا کی ماندگاری کا ثبوت ہے۔ کیسے امام نے اس جنگ کو اس طریقے سے پلان کیا کہ دشمن آج ہے رہا ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے کہ کربلا جو قائم ہے وہ امام معصوم کی وجہ سے قائم ہے، امام حسین اس کا درحقیقت ہادی اور رہنما ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو کربلا کی ماندگاری کا ہے وہ ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام، امام حسین کی ٹیم، ٹیم ورک امام حسین کا، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹیم ورک اگر نہ ہو، انبیاء کیوں کما حق کہو اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے، ہوئے کامیاب لیکن کیا ہے وہ ٹیم ورک ان کے ساتھ نہیں تھی، لوگ نہیں آئے، جس کی وجہ سے وہ اپنے میسج کو جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلا دیا۔ آئمہ سے ٹیم ورک تھا لیکن اس سطح کا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ آپ کی جو ٹیم تھی اصحاب تھے وہ بہت شاندار تھے، جس کو امام حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں جیسے رسول اللہ کو، نہ بابا کو اور نہ بھائی حسن کو ملے، توجہ دیجیے گا، ٹیم بہت سالڈ ہے، امام بہت مضبوط ہیں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں آپ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کام کو کنٹینیو کرنے والا، آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امام حسین نے اپنی ٹیم کا انتخاب کیا، چنا ہے، بلایا ہے، جمع کیا۔ امام کے جتنے صحابی تھے کربلا میں وہ سب ناصر تھے، اور وہ صحابیت، ہمارے یہاں صحابیت کا معیار جدا ہے علیہ السلام سے، وہ صحابیت جو ولایت ائمہ سے منہا ہو جائے، ولایت ائمہ اس صحابیت سے مائنس ہو جائے، اس صحابیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ دوبارہ سوال کروں، وہ صحابیت کہ جس میں سے رسول کے بعد ولایت ائمہ کو مائنس، منہا کر دیا جائے، نکال دیا جائے، اس صحابیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ آپ جتنے بڑے صحابی ہوا کر، غزوہ خم کے میدان میں حسان بن ثابت جس کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، بہترین قصیدہ پڑھا، فی البدی پڑھا، علی آپ ایسے، علی ایسے، علی ایسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کہا کہ حسان بہت اچھا پڑھا ہے، تم کامیاب ہوگے لیکن جب تک اس ولایت پہ ثابت قدم رہو گے۔ صحابیت اگر ثابت قدم ہے ولایت پر تو وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر سر کا تاج ہے، وہ صحابی ہے۔ لیکن وہ صحابی جس میں سے ولایت ائمہ کو، ولایت علی کو، ولایت حسن حسین کو نکال دیا جائے، یہ بعد میں آنے والا ائمہ کو، وہ صحابیت کسی کام کی نہیں ہے، معذرت ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی ہے، بہت معذرت کے ساتھ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حق ہے، اس میں کسی کی توہین نہیں ہے، توجہ کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت محور بنانا تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا جناب زینب کتنی پڑھی لکھی خاتون تھی،
ادب یافتہ، تہذیب یافتہ، لیکن کیا ولایت محور تھی، قصب اجازت امام معصوم سے کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دو لفظ استعمال، ایک صحابی اور ایک ناصر۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم کے ساتھ، یعنی رسول اللہ اور آئمہ میں سے کسی کے ساتھ زندگی بسر کرے، کیونکہ اہل سنت کیا عصمت شرط نہیں ہے، عصمت شرط نہیں ہے، لہٰذا وہ بعد میں آنے والے خلفاء راشدین کے لیے عصمت کی شرط نہیں لگاتے، وہ حضرت عائشہ کے لیے عصمت کی شرط نہیں لگاتے، تو ان کی شرط ہی نہیں ہے عصمت۔ ہماری عصمت شرط ہے چاہتا معصومین کے لیے، ولایت آئمہ کے لیے عصمت شرط ہے، جس کو مولانا اسحاق مدنی نے کسی موقع پہ کہا تھا، بھائی اگر خدا نخواستہ حضرت عائشہ سے غلطی ہو گئی وہ امام علی کے مقابلے میں آ گئی تو تسلیم کر لینا چاہیے، کیوں جناب عائشہ ام المؤمنین جو ہیں طریق مقابلے میں آئیں؟ بھائی انہوں نے کہا سنیوں سے اہل سنت تمہارا عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ غیر معصوم تھی، غیر معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس مسئلے کو اس نگاہ سے دیکھو، توجہ کی آپ نے؟ تو عصمت شرط ہے ہمارے یہاں اور تمام آئمہ کے لیے، لہذا صحابی صحابیت کا معیار ہمارے یہاں ولایت کے ساتھ ہے، توجہ رکھیے گا، یا رسول کی ولایت ہو یا رسول کے بعد جن کو رسول خلیفہ بنا کے جا رہا ہے اللہ کے حکم سے، نص سے قرآنی اور نص سے رسول کے مطابق، اس کی ولایت کے ساتھ صحابیت ہونی چاہیے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم کے ساتھ رہے، ایمان پر زندگی بسر کرے اور اس ایمان پر بڑھ جائے۔ ناصر کون ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ اب آپ دیکھیے کرب و مدینے میں بہت سارے صحابی تھے لیکن سب کے سب نہیں آئے، کل میں اس کو ایک جملہ کہہ چکا ہوں، امام حسین نے رستہ کوئی نہیں روکا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین حسین کرتے ہو، کل اس کا جواب دے چکا ہوں، حسین نے رستہ کسی کا نہیں روکا تھا، جو آنا چاہے آ جائے، جس کے دل میں درد تھا وہ آ گیا۔ کیوں؟ ولایت محور جو، دیکھیں وہی والی بات، ولایت محور جو ہوگا وہ صحابی مکہ و مدینہ چھوڑ کر کربلا میں آ جائے گا، لیکن وہ شخص جو صحابیت کا عنوان اور ٹائٹل تو رکھتا ہے لیکن اسے ولایت کی پہچان نہیں، اسے در حقیقت امام معصوم کی پہچان نہیں، تو بقول شریعتی کہ تم معذرت کے ساتھ ایک پتھر کے گرد گھومتے رہو یا امیر شام کے گرد گھومتے رہو، اس کے گھر کے گرد کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ولایت محور نہ ہو انسان، امام معصوم کو نہ پہچان سکے امام معصوم کا جا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں اور دعاؤں میں اور زیارات میں ہمیں ایک امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اللہم اجعلنی من انصارہ، امام کا ناصر بنا، امام کا اصحاب بننے کے لیے دعا نہیں کہ اللہم اجعلنی من اصحابہ، اے خدا میری مجھے جو ہے امام کے ساتھ چلنے والا قرار دے، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری زندگی تھی، مثلا مثال کے طور پر 500 سال کے بعد امام زمانہ، فار ایگزامپل 500 سال کے بعد امام کا ظہور ہونے والا، وہ میری زندگی نہیں ہے، تبھی تو خدا چاہے تو رکھ سکتا ہے مجھے زندہ جیسے امام کو زندہ رکھا ہو، لیکن ہر چیز ایک نیچرل میتھڈ کے تحت ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ تم امام کا زمانہ دیکھو اور یہ دعا کرو خدا میں کچھ نہیں کروں گا، امام کا صحابی، امام کا صحابی، امام کا صحابی، امام کا صحابی، فضول ہے، بکواس ہے تمہاری، آئمہ نے کہا نہیں، ٹائم ضائع مت کرو، اپنے وقت کو کل مت کرو، قتل مت کرو، جو وقت تمہارے پاس ہے امام کے ناصر بننے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے تم امام کے ہاتھ نہ چوم سکو، امام کا چہرہ نہ دیکھ سکو، امام کا ساتھ نہ دے سکو، امام کی جوتیاں سیدھی نہ کر سکو، امام کی سواری کو درست نہ کر سکو، لیکن تم اس زمانے میں بھی رہ کر امام کی مدد کر سکتے ہو، مشن امام کو پورا کر سکتے ہو۔ لہذا کہا کہ اللہم اجعلنی من انصاری و اعوانہ، دعا عہد اٹھا کے پڑھیے، آٹھ گروہوں کا تذکرہ کیا ہے امام معصوم نے، کہ ان آٹھ گروہ میں اپنا نام لکھوانا چاہیے، توجہ کیجیے گا زیادہ نگرانی، تو ہمیں صحابی بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں امام کا ناصر بننے کے لیے، میں مثال کے طور پر اس دنیا میں ہوں امام کا ناصر، میں امریکہ میں ہوں امام کا ناصر بنوں، میں جہاں پر ہوں، میں جو ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں خاتون خانہ ہوں، جو بھی آپ کا ٹائٹل آپ یہ تصور کریں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، ٹیچر ہے، کوئی بھی ہیں، آپ امام کے ناصر بننے کی کوشش کریں، یہ ہے کرب و بلا اور یہ ہے علت ماندگاری کرب و بلا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیش آتا ہے ذہن گرامی، وہ بہت ہی دقیق سوال ہے، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا جیسا کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، کیا امام معصوم محتاج ہوتا ہے اپنی ٹیم کا، یعنی اپنے اصحاب کا؟ امام محتاج ہوتا ہے اگر عقیدے کے نحاظ سے دیکھا جائے، لفظ محتاج نہیں،
अच्छा मोहताज उर्दू जबान में थोड़ा सा मनफी इस्तेमाल किया जाता है, मोहताज मनफी पहलू रखता है, लेकिन अरबी की डिक्शनरी में देखा जाए मोहताज मनफी पहलू नहीं रखता। जिस चीज़ की आपको नीड और ज़रूरत हो, मा यहताजो, जिस चीज़ की जरूरत, मसलन आपको खाने की ज़रूरत है, आपको हवा की ज़रूरत है, आपको रोशनी की ज़रूरत है, आपको आराम की ज़रूरत है, आपको खुशी की, आपको गम की ज़रूरत है, इसमें कोई मनफी पहलू नहीं है। एक तभी खुदा ने सिस्टम रखा, मुझे भूख लगती है मैं भूख का मोहताज हूँ, भूख की नीड है कोई बुरी बात नहीं है, मुझे प्यास लगती है मैं पानी का मोहताज हूँ। चूँकि उर्दू अदब में मोहताज का जो लफ्ज है वो मनफी पहलू रखता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा खोलेंगे तो ये जो मनफी पहलू ये भी दूर हो जाएगा। मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं आराम का मोहताज हूँ ताकि खस्तगी और थकावट को दूर करूँ। तो अगर अच्छी उर्दू से देखा जाए तो मोहताज मनफी पहलू नहीं है, मनफी लफ्ज नहीं है। इमाम क्या मोहताज, मैं उसी पहलू में बात करूँ मोहताज को, उर्दू जबान के मनफी पहलू को मद्देनजर नहीं रख रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या इमाम मोहताज होता है अपनी टीम का, अपने साहब का, या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दूँ, क्या इमाम को ज़रूरत और नीड होती है अपने अपने साहब की? जी हाँ, इमाम को एक मरहले पर नीड ज़रूरत होती है और इमाम मोहताज होता है, वो उस तशरीक मुताबिक जो मैंने बयान किया। इमाम के पास दो विलायत हैं, एक विलायत तशरीई है, एक विलायत तकवीनी है। तकवीनी यानी अल्लाह ने इमाम को बनाया है, मेरे और आपके वोटों से नहीं बनाया कि लोग बैत करेंगे, लोग वोट देंगे शूरा में, जो खलीफे अव्वल या खलीफे दोनों ने बनाई थी तो अली इमाम बनेगा। अली तो उस वक्त भी इमाम था कि जब रसूलल्लाह ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, तो अज़दारों मुझे एक जुमला कहने दो, अली उस वक्त भी वली इलाही और रसूल का नुमाइंदा और खुदा का जानशीन था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तवज्जो कीजिएगा, लिहाजा विलायत तकवीनी है, इमाम वोटों से नहीं आएगा, इमाम आपके चुनाव से नहीं आएगा, आपकी बैत से नहीं आएगा। आप बैत करेंगे तो क्या मतलब इमाम कबूल मंजूर हो जाएगा? नहीं। एक है विलायत तशरीई यानी शरीयत को, कानून खुदा को, दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए, फुरूए दीन के लिए, यूं कहूं वहां पे जरूरत है इमाम को, एक टीम की जो इमाम का साथ दे। यही वजह इमाम अली बाज़ोकात शिकवा करते थे कि तुम हक पर होने के बावजूद मुंतशिर मुतफर्रिक और वो बातिल पर होने के बावजूद मुत्तहिद। ये गिला है इमाम अली का, ये दर्द है इमाम अली का। तो विलायत तकवीनी में इमाम मोहताज नहीं है, अच्छा खुदा भी मोहताज नहीं है कि वो पूछे जनाब आप इमाम अली को वोट देंगे आप आएंगे? नहीं, खुदा खुद मुकर्रर करेगा, रसूल को खुद मुकर्रर करेगा। विलायत तशरीई में इमाम को ज़रूरत है। ये 313 असाब जो कहा गया है, बल्कि थोड़ा सा यूँ कहूँ, इमाम अली को क्यों 25 साल खिलाफत से महरूम रखा गया? सबब क्या था, आमिल क्या था? लोगों ने साथ नहीं दिया, टीम नहीं थी। इमाम हसन को क्यों एक मुआहदे पर सुलह करने के लिए मजबूर किया गया? टीम नहीं थी। इमाम हुसैन को क्यों करबला में कत्ल किया गया? टीम नहीं थी उस तरीके से इमाम की कि जो इमाम का तहफ़ करती। इमाम सज्जाद को क्यों कैद में डाला गया? टीम नहीं थी इमाम के साथ। हर इमाम को उठा के देखिए, टीम नहीं थी, असहाब नहीं थे। लिहाजा करबला की बका का राज इमाम हुसैन की टीम है, इमाम हुसैन के असहाब हैं। तवज्जो कीजिएगा, और ये सहाबिया जो विलायत महवर हो, यही इमाम ज़माने के साथ होगी कि इमाम ज़माने के नासिर बनो, आवान बनो, मददगार बनो, ताकि वो 313 अफराद जो है वो तुम में पैदा हो सके। मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आखिरी नुक्ता बहुत तेज़ अर्ज़ करूँ, वक्त पूरा हो गया। पांचवा नुक्ता जो आमिल बकाए करबला है वह है सफीरान रसालत, सफीरान करबला, पयामबरान करबला, करबला के पयामबर ले जाने वाले, करबला के सफीर, करबला के तर्जमान, जिसकी वजह से करबला बाकी है। बर वक्त इकदाम, दुरुस्त इकदाम, मुकम्मल इकदाम, ये करबला के बाद ये जनाब इमाम सज्जाद ने और जनाब सलाम अल्लाह अलैहि ने, अगर ये बर वक्त इकदाम ना होता کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود،
کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود،
جناب زینب و امام سجاد نہ ہوتے کربلا کفر میں ختم ہو جاتی. کس نے دیکھی کس نے؟
آج جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جلوس کیوں نکلتا ہے، یہ ماتم کیوں نکلتا ہے، یہ شب ذوالجنہ، یہ ساری چیزیں کیوں اتنے زور و شور سے کیوں کرتے ہیں؟ سوا دو مہینے، اس کا سبب یہ کہ تم نے غدیر میں تحریف کی، تم غدیر کو بھلا بیٹھے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آ کے گواہی نہ دی علی کی ولایت کی. تو ہم کربلا اس لیے بناتے ہیں، علم اس لیے اٹھتا ہے، شبیر ذوالجنہ اس لیے نکلتا ہے، ماتم اس لیے ہوتا ہے، سوا دو مہینے مجلس ادا اس لیے ہوتی ہے تاکہ جس طرح تم نے کہیں غدیر کا انکار کر دیا تھا، کہیں کربلا کا انکار نہ کر دو. اس لیے لہذا آپ تصور کیجیے اس کربلا کو باقی رکھنا ہے. اور یہ کس کا کام تھا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، امام سجاد کا کام تھا. اگر بر وقت فیصلہ نہ ہوتا، ایک چھوٹی سی مثال بتوں نوجوان دوستوں کے لیے، ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. بہت سادی سی مثال ہے، چونکہ میری عادت ہوتی ہے میں نوجوانوں کو ایسی ایگزامپل دیتا ہوں جو بہت سمجھ سکتے ہو. لانگ جمپ آپ نے دیکھی ہوگی، انسان لانگ جمپ لگاتا ہے، لمبی چھلانگ اس کو اردو میں کہیں. لانگ جمپ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک جگہ سے بھاگنا شروع کرتا ہے، وہ بھاگنا جو ہے اس کے نپے تولے قدم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک خاص ایریا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے اس کے قدم اور زیادہ نپے تولے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ حصہ ختم ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو اچھالنا ہوتا ہے، آخری قدم جہاں پر وہ حصہ ختم ہو رہا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو اچھالنا ہے. اگر اس کا آخری قدم اس آخری لائن پر صحیح پڑ جائے، نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ کم، تو ایک لمبی چھلانگ لگا کر ایک مثلاً ایک کارکردگی شو کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کا آخر وقت میں قدم لڑکھڑا جائے، آگے پیچھے ہو جائے، کیا ہوگا؟ وہ مطلوبہ ہدف تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اہل بیت نے در حقیقت وہ جو آخری فیصلہ ہوتا تھا، آخری قدم ہوتا تھا، وہ بہت جاندار ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے، یعنی اسیرہ نے کربلا نے ایک کوڈ دیا، وہ کیا تھا؟ ہائے حسین، امام حسین شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، سر نوکے نیزا پر لاشا پامال ہو گیا. اب اگر کوئی ہائے حسین کہہ رہا ہے تو اس کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، اذیت و آزار کا سامنا ہے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ ہائے حسین کہنے کی اجازت نہیں دی. یہ ہائے حسین در حقیقت ایک کوڈ ورڈ تھا جو منتقل کرنا تھا عوام میں. سفیران رسالت نے طے کیا کچھ بھی ہو جائے اس سے کم پر ہم راضی نہیں ہوں گے، ہم نے ہائے حسین کہنا ہے، خواہ کانٹوں پہ چلائے جائیں، خواہ اونٹوں سے گرے، خواہ تادیانے لگے، کچھ بھی ہو، ہائے حسین سے کم پر ہم قانے نہیں ہونے والے. اور یہ کہ آپ نے، یعنی اسیران کربلا کو جس کو جہاں جتنا موقع ملا، اس نے ہائے حسین کے ذریعے سے دربار میں موقع ملا، خطبات کے ذریعے سے بازاروں میں موقع ملا، اپنے بیانات کے ذریعے سے اس میسج کو پہنچایا ہے جو کربلا کی بقا کا سبب بنا ہے. ہائے حسین کیا ہے؟ بہت تیزی سے کر رہا ہوں، مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو بیان. اس کوڈ ورڈ میں، ہائے حسین میں، ایک تین حقیقتیں پوشیدہ ہیں. ایک حقیقت کیا ہے؟ مظلومیت امام حسین. اور یہی وجہ ہے دربار یزید میں امام سجاد نے کہا، جو مجھے جانتا ہے جاننے وہ لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، الذی مذبوح بشد الفرات. امام نے یہ نہیں کہا جس کو قتل کر دیا. وہ قتل پتھر مار کے بھی کیا جا سکتا ہے، قتل نیزہ مار کے بھی کیا جا سکتا ہے، قتل دھکا دے کے بھی کیا جا سکتا ہے. امام نے کہا المذبوح، مذبوح جسے ذبح کر دیا گیا. لفظ نفات اللہ ہے امام سے، یہ سننا تھا کہ میں نواس رسول حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جس کو نہر فرات ذبح کیا گیا ہے. اور ذبح، آپ ذبح کا تصور کریں گے، آپ کے آ جائے گا کسی کے گھر پہ چھری پھیری جائے، لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے. یہ ہے وہ نقطہ مظلومیت حسین کو بیان کے. ایک دو حماسہ و عزت حسینی کو بیان کیا اس حائے حسین نے کہ کہیں پر کربلا کے اہداف کو پس پش نہیں ڈالا. بعض اوقات ہوتا ہے ہم کیا ہیں بہت سے اہداف کو چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹے مقاصد کو حاصل کرنے کے بڑے مقاصد سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اہل بیت نے, اسیرہ نے, کربلا نے کبھی بڑے مقصد کو نہیں چھوڑا, چھوٹے مقاصد کو چھوڑ دیا, چھوٹے مقصد آرام اور آسائش اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا لیکن بڑے مقصد کو نہیں چھوڑا. حماسہ و عزت و حسینی کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا. اور تیسرا پہلو وہ کیا ہے, امام حسین کی فضیلت, برتری اور آپ کے مناقب و فضائل کو لوگوں کے اس حائے حسین کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ حائے حسین پر اتنا ظلم ستم ہوتا تھا. آپ تصور کیجیے, یہ وہ نقطہ تھا کہ جس نے کربلا کو باقی رکھا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ دربار ابن زیاد میں جناب زینب کا جو مکالمہ ہے, تصور کیجئے کہ جب قیدی آئے تو کہ من ہذہ المتنکرہ, یہ کون ہے جو تکبر سے میرے سامنے بیٹھی ہے. جناب زینب کا قد طویل تھا, لمبے لمبے قد بھرتی ہوئی آئیں جی اور بیویوں کی جھرمٹ بیٹھ گئی. ابن زیاد کو تعجب ہوا, یہ کون ہے جو اس طرح میرے سامنے چل کے آئی ہے, من ہذہ المتنکرہ, کون ہے یہ؟ کہا ہذہ زینب بنت علی. اور پھر کہا یہ نوجوان کون ہے جو ضعیف و لاغر, جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں, بیڑیاں ہیں؟ آپ کہا ہذا علی بن الحسین, یہ علی بن الحسین ہے. کہا کہ علی بن الحسین کو تو قتل کر دیا, چونکہ انہوں نے نسل امامت کو منقطع کرنا تھا. حضرت علی اکبر شبیہ رسول تھے اور بڑے صاحبزادے تھے, نام کے اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے. میں تحقیقی گفتگو کر رہا ہوں, ہماری 18 سال کا سن رکھا جاتا ہے لیکن اگر دوسرے شواہد کو رکھا جائے تو حضرت علی اکبر کی عمر جو ہے وہ بڑی نظر آتی ہے تاریخی اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے. بہرحال کہا کہ ہم نے تو علی ابن الحسین کو قتل کر دیا. اشارہ حضرت علی اکبر کی طرف تھا کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ علی اکبر شبیہ رسول ہیں, ان کو قتل کر دیا, اس لیے امامت منقطع ہو گئی. تو امام سجاد نے کہا ہاں وہ میرا بھائی تھا, وہ میرا بھائی تھا اور میں ایک اور بیٹا ہوں حسین کا, علی ابن الحسین. تو کہا کہ تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھ سے کلام کرو؟ اب آپ دیکھیں. اور پھر کہا کہ اتنے قتل کے بعد پھر جناب زینب کہتی اس کو قتل کر دو. جناب زینب سامنے آ جاتی ہیں, کہتی خبردار, اتحددنا بالقتل ابن زیاد. اب تصور دیکھیں کیا لہجہ ہے جناب زینب کا, تو ہمیں ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے قتل سے. تو سمجھتا ہے کہ ہمارے اگر افراد کو تو نے قتل کر دیا تو ہم بھی دب جائیں گے, ہم بھی خاموشی کے شکار ہو جائیں گے. ہرگز نہیں. اب جب یہ دیکھا تو چٹ پٹا گیا. یہ لب و لہجہ تھا, یہ بر وقت اقدام تھا, یہ بازار کوفہ میں, یہ دربار شام میں, یہ بازار شام میں کہ وقت نہیں, یہ بس وقت پورا ہو گیا کہ اس طریقے سے جناب زینب اسیرہ نے کربلا نے بر وقت اقدام کیا ہے. جو کربلا کی در حقیقت یوں کہوں کہ بقا کا سبب بنا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ خطبات کے ذریعے سے جناب زینب نے حق و حقیقت کو واضح کیا ہے. 11 محرم کو جب قافلہ چلا تھا اور جب بازار کوفہ لایا گیا, تصور کیجیے کہ جس کے بھائی کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا, جس کے بچوں کے لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ دیا گیا, اس خانوادے کا کیا عالم. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے محلے اطراف میں کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے اور کسی عزیز نے باہر سے آنا ہے تو اس کی میت سرد خانے میں رکھ دی جاتی ہے, لیکن یہ جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ رسا, آپ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, پانی بھی پلاتے ہیں, نہ ان کو نیند آتی ہے, نہ ان کو بھوک لگتی ہے, نہ ان کو پیاس لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی میت کو دفن نہیں کیا گیا. اللہ اکبر, دل مچل جاتا ہے. ایک عام مومن کے لیے انسان اتنا بے چین ہو جاتا ہے تو تصور کیجیے زینب کا دل اپنے بھائی کی بے گورو کفن لاشے کے لیے کیسے تڑپ رہا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیے امام سید سجاد کے قلب کا کیا عالم ہوگا کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو حسین کا, اللہ اکبر, ایک بیٹے کے لیے سخت لمحہ یہ ہوتا ہے اپنے باپ کو دفنا نہ سکے,
امام سجاد کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو بے گور و کفن دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، قریب تک روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب آگے بڑی ماں جائے تیرا کیا عالم ہے، کہا پھوپھی اماں ارے ان آدھا کے لاش دفن ہو اور فرزند رسول کا لاشا اس طرح بے گور و کفن پڑا ہو، اللہ اکبر۔ بس ادادارو اس طریقے سے کوفے آئے ہیں، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں ہے، ارادوں میں تزلزل نہیں ہے، استقامت ہے، جرأت و بہادری و شہامت و شجاعت ہے۔ اور وہ خطبے دیے جناب زینب نے، ام کلثوم نے وہ بیانات دیے کہ یزیدیت کو دشنام کر دیا، یزیدیت کو بدنام کر دیا۔ بس ادادارو مسلم کہتا ہے میں دارالعمار پہ کام کر رہا تھا کہ اچانک شور ہوا، کیا شور ہوا، کوئی قیدیوں کو لایا جا رہا ہے، کہ میں نے کام چھوڑا اور میں قریب آیا، دیکھا نیزوں پہ کچھ لوگوں کے سر ہیں، ایک نوجوان ہے کہ جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سر جھکائے ہوئے ہے اور ایک بے کجاوا اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا من ہاؤلاء، یہ کون سی قوم ہے، آج یہ کیا ہو رہا ہے، کسی نے کہا یہ باغی ہیں، انہوں نے یزید وقت کے خلاف قیام کیا ہے۔ عزادارو اتنی دیر میں صدقات اہل کوفہ پھینکنے لگے، جو بچے بھوکے تھے نا وہ کبھی کبھی خورما اٹھا لیتے تھے، جناب زینب نے کہا یا اہل کوفہ ان صدقت علینا حرام، اہل کوفہ آل نبی کے لیے صدقہ حرام ہے۔ عزادارو جب اس کو پتہ لگا آل نبی ہیں، کہتا ہے میں دارالعمارہ کے پیچھے آ گیا اور میں نے اپنے آپ کو تماچے مارنے شروع کر دیے، ارے آل نبی پہ یہ وقت آ گیا کہ آل نبی بے مکرہ و چادر بازار میں لائی جائیں۔ بس ادادارو آخری روایت عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ ان اسرا کو لے کر آئے دربار ابن زیاد میں، یہاں پہ عبداللہ عفیف امام علی کے صحابی موجود ہیں، جب پتہ چلا کہ حسین کا قافلہ آیا ہے تو ایک دفعہ جوش میں آ گئے، اور ایک دفعہ جب ابن زیاد نے کہا کہ خدا نے حسین کو ذلیل کیا اور قتل کیا، عبداللہ عفیف کھڑے ہو گئے اور کہا تو کذاب ابن کذاب ہے، حسین کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ابن زیاد متوجہ ہوا، کہا کہ عبداللہ ابن عفیف کو قتل کر دو، عفیف ازدی کے قبیلے والے آگے آ گئے، تلوار نیام سے نکالی، خبردار ہمارے قبیلے والے کو کچھ نہ کہنا، حفاظت بچا کے لے گئے۔ ارے آل رسول پر یہ وقت آ گیا کوئی ان کی حفاظت و حمایت میں کھڑا نہیں ہوتا، مگر لوگ اپنے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ عبداللہ عفیف کی دونوں آنکھیں امام علی کی معیت میں جنگ میں شہید ہو چکی تھیں، یہ گھر میں موجود تھے، ابن زیاد نے ایک دستہ بھیجا جاؤ عبداللہ عفیف کو قتل کرو۔ عزادارو بس ایک دفعہ عبداللہ عفیف کو پتہ چلا، تلوار نیام سے نکالی، بیٹی سے کہا بیٹی بس مجھے بتاتی رہنا تلوار کہاں سے چل رہی ہے۔ عزادارو بیٹی کہتی جاتی تھی، عبداللہ عفیف تلوار چلاتے جاتے تھے، مگر کچھ دیر نہ گزری اس بوڑھے صحابی سے تلوار چلائی نہ گئی، جامع شہادت نوش کیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں ارے خانواد رسول پر یہ وقت آ گیا کہ کنیز زادے بھی مدد کرنے کے لیے اور اپنی جان نثار